الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة النحل کا اس وقت مطالعہ ان حصوں میں جاری ہے اور 11ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 77 سے سورة النحل کی آیت نمبر 77 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور یہ وہ بنیادی انداز ہے قرآن حکیم کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے قرآن نے اختیار کیا ہے اللہ کا تعارف انسان کے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے بلکہ اللہ کا تعارف انسان کی فطرت میں بلٹ ان ہے وضع شدہ ہے موجود ہے ہاں غفلت کے پردے تاری ہو جاتے ہیں انسان بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے دنیا کی یہاں کی چمک دمک میں مبتلا ہو کر تو پھر ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسا سامان کرنے کی کہ خارج سے باہر سے کوئی ایسی شے انسان کے سامنے آئے جو اس کے اندر موجود چھپی ہوئی حقیقت کو تازہ کر دے تو جب پیغمبر کی دعوت آتی ہے اللہ کی وحی آتی ہے تو اس کا ایک حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں موجود جو اللہ کی یاد ہے تو صحیح مگر اس پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں وہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور بندے کو رب کائنات اس کا معبود حقیقی یاد آ جائے یہ قرآن کا بنیادی اسلوب ہے بندے کو رب کائنات کی یاد دہانی کرانے کے لیے اور اس زمن میں اللہ بار بار اپنی قدرتوں کا بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں فرمائے کہ وللہ غیب السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی غیب کی چیزیں ہیں اور قیامت کا آنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب وہ قیامت جو برپا ہوگی وہ اللہ کے لیے اتنا ہی آسان جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی کم تر کا معاملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے مگر ایک قیامت وہ ہے جو میرے اور آپ کے سر پہ سوار موجود ہے ایک وہ ہے کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت آسمان پھٹے گا ستارے جھڑ پڑیں گے سمندر ابل پڑیں گے قبریں کھول دی جائیں گی یہ وہ قیامت ہے جو مجموعی طور پر زمین پر برپا ہوگی لیکن میری اور آپ کی قیامت میری اور آپ کی موت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی میں نقل ہوا کہ من مات فقط قامت قیامتہ جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی جو آج چلا جائے گا وہ کل آسمان کے پھٹنے کو کیسے دیکھے گا سمندر کے ابلنے کو کیسے دیکھے گا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ہو کر بھی آج کا مسلمان تاخیر کرتا ہے کہ ابھی تو یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے ابھی تو دجال کا ظہور بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائیں گے یہ بڑی بڑی قیامات علامات قیامت تو باقی ہے نا ابھی تو وہ اپنے آپ کو بڑا مارجن دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے حالانکہ بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ موت جو کہ میری اور آپ کی قیامت ہے وہ میرے اور آپ کے سر پر سوار کھڑی ہے اور کسی لمحے بھی برپا ہو سکتی ہے اور اس قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل جو سور پھونکیں گے وہ کان لگائے تیار بیٹھا ہے کہ کب اللہ اسے حکم دے اور وہ سور پھونک ڈالے اللہ کے رسول نے فرمایا اس قیامت کے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے بعث وانا والساعۃ کہاتین آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ بھیجے گئے اتنا قریبی ہے اس کا معاملہ بھی لیکن جو موت میری اور آپ کی قیامت ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بدن سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے تمہیں کان عطا کیے یعنی سماعت تمہیں آنکھیں عطا کی یعنی بصارت اور تمہیں دل عطا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو انسان اللہ کی اس تخلیق پر ہی غور کرے جب ایک ناپاک قطرے کے معمولی جز سے انسان کی تخلیق کا آغاز اللہ ماں کے بطن میں فرماتا ہے، اور اس ماں کے بطن کی تاریکی، اس کے رحم کی تاریکی اور اس جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے، ان تین تاریکیوں میں بڑی باریک بینی کے ساتھ اس معمولی قطرے کے معمولی جز سے اللہ پورے ایک انسان کو درجہ بدرجہ آگے بڑھا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کچھ دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا، بلا مانگے تمہیں عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ دیکھو تم آسمان میں نہیں دیکھتے یہ پرندوں کو اڑتے ہوئے، کون ہے جنہیں تھامنے والا ہو؟ یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ کے سوا کوئی انہیں تھامنے والا نہیں۔ انسان چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کر یہ چاہے کہ پرندوں کی طرح اڑ لے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں جہاز اس نے بنا دیے، پرندوں سے بھی بہت آگے چلا گیا، مگر ان پرندوں پر نگاہ ڈالو، روزانہ کا یہ معمول تمہارے سامنے موجود ہے، یہ اوپر جا کر اپنے پروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کون ہے جس نے یہ سسٹم ان پرندوں میں رکھا کہ یہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گرتے نہیں ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامنے والا ہو۔ اللہ کو پہچاننے، اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی گیلیکسیز اور کہکشاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے وجود پر نگاہ ڈالو، تمہارے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود، اپنے گرد و نواح کے اندر غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ فرمایا کہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رہنے کو گھر بنا دیے، اور تمہارے لیے چوپایوں کے کھالوں سے وہ خیمے بنا دیے کہ جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو پوچھ کے دن اور اپنے قیام کے دن۔ یعنی ایک تو ہمارے باقاعدہ گھر ہیں جس میں ہم قیام کرتے ہیں، ایک وہ خیموں وغیرہ کا تصور ہے کہ جب آدمی سفر میں نکلتا ہے، ٹینٹ لگایا اور وقتی طور پر رہائش اختیار کر لی۔ یہ سب کچھ رب نے ہی تمہیں عطا فرمایا۔ جانوروں کی کھالوں سے تم کیا کچھ نہیں بناتے، مختلف قسم کے لباس اور دیگر چیزیں چمڑے سے، یہ سب بھی اللہ ہی کی عطائیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سائے بھی بنائے، تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو تمہارے لیے گرمی کے بچاؤ کا سامان ہے، یعنی ہلکا لباس بھی تم بنا لیتے ہو گرمی میں پہننے کے لیے، اور ایسا لباس بھی بنا لیتے ہو جو تمہارے جسم کو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ تلوار کا دور تھا تو تم نے ڈھال بھی بنا لی تاکہ تلوار کے وار کو روک سکو، آج بلٹس کا زمانہ ہے تو بلٹ پروف جیکٹس تم نے بنا لی، نہ جانے کیا کچھ، اتنا پتلا مٹیریل ہوتا ہے کہ بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا پہنا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، تمہارے شب و روز کے معمولات میں تمہاری زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے رب کائنات نے دیا، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے مسلم ہو جاؤ، تاکہ تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ انسان جب تک اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے۔ ایک مثال بارہا آ چکی ہے، 100, 50 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ بچے کے سامنے رکھیں گے وہ پھاڑ کر پھینک دے گا، کوئی ہمارے سامنے رکھے گا ہم سنبھال کر رکھیں گے۔ بچے کو 1000 روپے 500 روپے کے نوٹ کی قدر معلوم نہیں، اسے پھاڑ کر پھینکا، ہمیں قدر معلوم ہے ہم نے سنبھال کر رکھا۔ اللہ کی قدر ہوگی دل میں تو اللہ کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا، اور اللہ کی قدر دل میں نہ ہو تو اللہ کے بڑے بڑے احکامات کو بندہ پامال کرے گا۔ اور آج یہی بنیادی کمی ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت دلوں میں نہیں ہے۔ 5 مرتبہ صدائے بلند ہو اللہ اکبر کی، مسلمان کہتا ہے کہ میرا ٹی وی بڑا ہے، کوئی کہتا ہے میری دکان بڑی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میری فلاں تقریب بڑی ہے، کوئی کہتا ہے میری شاپنگ بڑی ہے، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار بڑا ہے۔ 5 وقت صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں لیکن بڑے آرام سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ضائع کرنے والا وہ مسلمان ہے جو نماز کو فرض بھی مانتا ہے، رسول کی تعظیم کے لیے جان دینے کے نعرے لگاتا ہے۔ لیکن رسول فرما گئے قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک میری وہ تو نماز میں ہے، نماز کے لیے امت ہی آنے کو تیار نہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، کہا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، اگر چاہتو میری محبت کرو تو رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ جھکو، امتی آج یہ کرنے کو تیار نہیں۔ بنیادی وجہ کیا، بچے کو نوٹ کی قدر نہیں، اسے پھاڑا، ہمیں اللہ کی قدر معلوم نہیں، اللہ کی عظمت معلوم نہیں، ہم اللہ کے احکامات کو پامال کرتے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی عظمت، اپنی محبت اور اس کے تقاضوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں. یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے, شکر کرنے پر اللہ مزید دینے کا اعلان کرتے ہیں اور ناشکری کرنے پر اللہ عذاب دینے کا ڈراوا دیتے ہیں. قرآن نے کہا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو گے مزید تمہیں عطا کروں گا, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر ناشکری تم نے کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. اس کے بعد 12 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. آیت نمبر 84 میں ذکر آیا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کو اللہ تعالی کھڑا کریں گے قیامت کے دن. ایسی ہی ایک آیت تھی سورہ نساء کی آیت 41, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے ہونے والی تلاوت کے دوران سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی. خلاف کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, اب تو ان سے پوچھ کے انہوں نے کیا کیا. ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حوالے سے, یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, حجت الوداع کے موقع پر آپ گواہی بھی لے گئے صحابہ کرام سے, کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا, حق وصیت, حق نصیحت, حق امانت ادا کر دیا, پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تب آپ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب, اب جو تم میں سے یہاں موجود ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اب ہماری دوہری ذمہ داری, امتی ہونے کے ناطے صرف اپنی نماز ادا کر لینا کافی نہیں, اب دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینا ضروری ہے. امتی ہونے کے ناطے فقط اپنی جنت کی فکر کرنا کافی نہیں, دوسروں کو بھی جنت کی راہ پر لانے کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. اپنے آپ کو بس برائی سے بچا کر مطمئن ہو جانا کافی نہیں, اب دوسروں کو بھی برائی سے روک کر بچانے کی کوشش کرنا امتی ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے اس کا احساس دے, اللہ کے نبی تو روئے تھے کہ مجھے میری امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی, امت کا کوئی خیال ہے جس کے خلاف گواہی دیں گے وہ گواہی دینے پر روئے, حالانکہ لے کے جا چکے گواہی, اللہ میں نے پہنچا دیا, لوگوں نے بھی کہا کہ آپ نے پہنچا دیا, صحابہ نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دی, اس کے باوجود روئے ہیں کہ مجھے اپنی میری امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی. کیا وہ امت کبھی روتی ہے جس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے یا اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا, تب آپ ان سے پوچھیں, اس امت کو رونا آتا ہے؟ وہ رات کو اٹھ کر روتے تھے قیام اللیل میں امت کے لیے, یا ربی امتی, اے میرے رب میری امت, اے میرے رب میری امت, اے میرے رب میری امت. امت کو جہنم کی آگ سے کبھی رونا آتا ہے؟ قیامت کی ہولناکی پہ کبھی رونا آتا ہے؟ اللہ کے عذاب کا ڈر, اس کا خوف, اس سے کبھی رونا آتا ہے؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے, وہ تڑپ دل کی عطا فرمائے, وہ خوف, وہ خشیت الہی کو دل کی عطا فرمائے. تو دو آنسو بھی اگر ٹپکیں, دو آنسو بھی اگر ٹپکیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. جب اللہ کا خوف دل میں طاری ہو, بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو, اس کے وجود پر کب کبھی طاری ہو اور وہ اللہ کے خوف سے روتا ہو تو اللہ ایسے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے گویا خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ رہے ہیں. فرمایا کہ جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے, بہت کچھ چاہیں گے, بہت کچھ معذرتیں پیش کریں گے, مگر فرمایا فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اس دن مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ہمارے شریک ہیں اے اللہ جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے. اس دن اعتراف کریں گے ہم نے شرک کیا تھا, ہم نے ان کو پکارا تھا, لیکن اس دن کا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ فرمایا جائے گا ان نقم لگا دبوم, بے شک تم لوگ تو جھوٹے ہو. اس دن اللہ کے سامنے وہ عاجزی پیش کریں گے کہ ہم نے قبول کر لیا, ہم نے مان لیا, ہمیں معاف کر دیجئے. فرمایا کہ ہرگز یہ قبول نہیں ہوگا اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے وہ سارا ان سے گم ہو جائے گا. اس دن تو بڑے بڑے کافر مان لیں گے, بلکہ دنیا میں ڈوبتا ہوا فرعون مان گیا تھا, میں ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر, مگر نہیں, امتحان ادھر ہے, اس عالم دنیا میں ہے. جب اس عالم سے اس عالم میں منتقلی شروع ہو جائے, فرشتہ آ گیا ہے روح لینے کے لیے, اس وقت کا ایمان لانا، اس وقت کی توبہ، اس وقت کی کوئی بات بہت ادب نہیں. اور قیامت کے دن امتحان ختم ہو گئے، وہ دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ہے، یہ دار العمل ہے، عمل کا موقع یہاں پر ہے، امتحان ادھر ہے، نتیجہ ادھر ہے. آج ماننے کا فائدہ ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے کہیں پیپر آؤٹ کر دیا، پہلے بھی بات ہو چکی، قبر میں تم سے یہ پوچھا جائے گا تیاری کر، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. حشر میں یہ سوالات ہوں گے، نماز کا سوال بھی ہوگا، زندگی کا، جوانی کا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا سوال ہوگا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا سوال ہوگا، تمہاری رعیت کے متعلق سوال ہوگا، ان حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا کیا کیا اس رعایا کے متعلق تم نے، آپ سے اور مجھ سے بھی سوال ہوگا گھر والوں کی ذمہ داری تم پر تھی، تم نے کیا کیا، جو جو جہاں جہاں ذمہ دار ہے اس کے زیر تحت جو لوگ ہیں ان کے متعلق سوال ہوگا. یہ لو پرچہ تیاری کر کے آ جاؤ، پیپر اللہ نے پہلے آؤٹ کر دیا، کتنا بڑا انعام اس کا. پھر اس نے وہاں کی کیفیات بھی بتا دی، یہ اعمال لے کر آؤ گے تو یہ نتیجہ دوں گا جنت کا، اور یہ برے اعمال لے کر آؤ گے تو جہنم کا عذاب تمہیں دوں گا. اور سوچ لو کہ امتحان میں ڈالے گئے ہو، سپلیمنٹری کا موقع نہیں، ایک ہی اٹمپٹ ہے، کوئی سیکنڈ اٹمپٹ نہیں، کوئی سیکنڈ چانس نہیں، اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. آج بتا دیا نا، کیونکہ سوچے نہیں ایک اور اٹمپٹ کا موقع مل جائے، سبلی ایگزامس کا موقع مل جائے، ذرا سفارش لگا لوں مجھے موقع مل جائے، نہیں، کوئی حسرت کا فائدہ نہیں، کوئی اس دن معذرتیں پیش کرنے کا فائدہ نہیں. آج مانو، آج عمل کرو، موت کے آنے سے پہلے پہلے تو کامیاب. کتنا بڑا انعام ہو. پیپر اس نے آؤٹ کر دیا، نتیجے کھول کر بتا دیے، آج غلطی ہو جائے، ابھی زندہ ہو، آج معافی مانگ دو، معاف کر دوں گا، اور کیا چاہیے. اور روزانہ وقت سامنے لاشیں گرتے ہوئے دیکھ رہے، لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ رہے، یا لوگوں کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھ رہے، اور کس بات کی نصیحت ہمیں چاہیے، یا کیا ہم بے حس ہو جائیں گے. جیسے آج کل میڈیا پر اب یہی باتیں دکھائی جا رہی، باپ کو قتل کر دیا، اور ماں کو قتل کر دیا، اور بہن کو قتل کر دیا، اور بھائی کو قتل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سطح پر آ جائیں گے ہم لوگ کہ اللہ کا بھی خوف نہیں، اور آخرت کا بھی خوف نہیں، جہنم کا بھی خوف نہیں. اپنے گھر کے افراد کو، آٹھ کو ایک ساتھ قتل کر کے دفنانے والا زندہ زمین پہ موجود ہے اس وقت، اور کوئی شرم نہیں اس کو، کوئی حیا نہیں اس کو. کیا اس بے حسی پر آ جائیں گے، جبکہ رب کائنات کی کتاب بھری ہوئی ہے، بار بار کہتی ہے، بار بار دہراتی ہے، اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرمائے، اور اس کے آنے سے پہلے ابھی آج موقع ہے، اللہ ہمیں اس کی بات کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے لیے دوہرا عذاب ہوگا، عذاب پر عذاب ہوگا ان کے فساد کی وجہ سے. اگلی آیت ہے 89، اس میں پھر وہی بات آئی، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ کو ان کے خلاف، اور اے نبی آپ کو آپ کی اس امت کے خلاف گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت 41، جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور اس مقام پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھی، اس بات پر، اس غم پر کہ مجھے میری اس امت کے خلاف اللہ کے حضور گواہی دینی ہوگی کہ مالک میں نے ان کو پہنچا دیا تھا، اب تو ان سے پوچھ کے پیچھے کیا کرتے رہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد فرمایا گیا، اے نبی آپ کو یہ قرآن ہم نے عطا فرمایا، ہر بات کی وضاحت کی تفصیلات اس میں موجود، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت کا باعث بھی ہے. اس کے بعد 13 رکوع کا آغاز اور آیت نمبر 90 ہے جو جمعے کے خطبے کے آخر میں آپ سنتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور سے یہ جمعے کے خطبے میں اس کو شامل کیا گیا. بہت جامع آیت ہے قرآن کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ آیت آپ سنتے ہیں جمعے میں، آئیے آج اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت بھی سمجھ لیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے تین کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور معاشرتی ہدایات کے ضمن میں یہ بہت قیمتی ہدایات ہیں، اور تین ہی کام یا باتیں ایسی ہیں جن سے رب کائنات نے منع کیا، جن کا لحاظ نہ کیا جائے، یعنی جن سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو پھر معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے، جیسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ وہ تین کرنے کے کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، نمبر دو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا، اور نمبر تین اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربى، قرابت داروں رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کا۔ تین باتوں سے اللہ تمہیں منع فرماتا ہے، فحشا سے، بے حیائی کے کاموں سے اللہ تمہیں منع فرماتا ہے، منکرات سے منع فرماتا ہے، ناپسندیدہ باتیں، بغض یعنی زیادتی سے اللہ تمہیں منع فرماتا ہے۔ تو تین کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور تین باتوں سے منع کیا گیا، بہت جامع آیت ہے، کئی مفسرین نے کئی کئی صفحات پر اس کی تفسیر نقل کی ہے یا مرتب کی ہے، بعض لوگوں نے ایک ایک پوری کتاب اس ایک آیت کے ذیل میں لکھ ڈالی اور ایک ایک لفظ کے اندر بے شمار اس کے پہلوؤں کو اجاگر کیا، لیکن بہرحال ہم مختصراً اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تین کرنے کے کام، عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ۔ اگر ایک اینگل سے، ایک نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو ان تینوں میں کیا ربط ہے؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق ہو اسے دے دیا جائے، احسان کا مطلب ہوتا ہے فیاضی کا رویہ، حق جو بنتا ہے اس سے بڑھ کر دیا جائے، اور ایتاء ذی القربیٰ کیا ہے؟ رشتہ دار کا حق ادا کرو، اس کا تو حق ہے لیکن تم اپنا فرض سمجھ کر پہنچاؤ، اس کا حق جتاؤ نہیں۔ تو عدل جس کا جو حق بنتا ہے دے دو، احسان حق سے بڑھ کر دو، اور ایتاء ذی القربیٰ دوسرے کا تو ہے حق، اپنا فرض سمجھ کے ادا کرو، جتانا نہیں اس کو۔ مثال، ایک شخص سے ہم نے مزدوری طے کی، اس نے کام کر ڈالا، ہم نے طے کیے تھے 1000 روپے، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ 1000 روپے دے دیے تھے۔ آپ کا دل خوش ہوا، بڑا اچھا کام کیا، بڑی دیانتداری سے، ورنہ بہت سے لوگ کام چور بھی ہوتے ہیں، آپ نے خوشی سے 100 روپے اور دے دیے، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ لیکن یہاں کیا تھا؟ معاہدہ ہوا، معاہدہ ہوا مزدوری کا اور آپ کے کام کا، کام ہو گیا، مزدوری دے دی، 1000 دی، عدل ہوا، 1100 دیے، احسان ہوا۔ ایتاء ذی القربیٰ کیا ہے؟ رشتہ دار کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ کوئی معاہدہ تھوڑی، اخلاقی مطالبہ ہے رب کا، اخلاقی سطح پر مطالبہ ہے رب کا۔ ویسے جو معاہدہ کرتے ہیں، اگر معاہدے میں گڑبڑ ہو تو کورٹ میں جاتے ہیں نا، جاتے ہیں نا، لیکن رشتہ داروں کی حق تلفی میں کوئی جاتا ہے کورٹ میں؟ عام طور پر ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، کیونکہ معاہدہ نہیں، اخلاقی تقاضا ہے، جاؤ دو اس کا حق اسے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ اگر تمہارے پاس زیادہ ہے، مال کی بات کر لیتے ہیں، وسائل کی بات کر لیتے ہیں، اسباب کی بات کر لیتے ہیں، روپیہ ہی نہیں، وسائل اور اسباب وغیرہ، اگر تمہارے پاس زیادہ ہے اور تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو جو زیادہ ہے ضرورت سے، اخلاقاً اس میں دوسرے کا حق اللہ نے رکھ دیا، اس کو شاید کم دے کر اللہ آزما رہا ہے اور تمہیں زیادہ دے کر آزما رہا ہے، تمہاری ضرورت تو پورا ہو گئی نا، اب جو معاش کی جد و جہد میں پیچھے رہ گیا، جس کو اس کا حق نہیں مل پا رہا، جس کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، جبکہ تمہاری نہ صرف یہ کہ پوری ہو چکی ہے بلکہ زیادہ پڑا ہے، یہ جو زیادہ ہے اخلاقی طور پر تمہارا فرض ہے کہ اس کو پہنچاؤ، اس کا تو ہے حق، اپنا فرض سمجھ کے دو، احسان نہیں ہے، جس کو ہم اردو میں احسان کہتے ہیں، جس کو جتلایا جاتا ہے میں نے فلاں کی مدد، یہ کوئی ایسی بات نہیں، تمہارے مال میں زیادہ رکھ کر اللہ نے اخلاقی طور پر تمہارا امتحان لیا کہ پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے، اس کا حق سمجھ کے دینا اور اپنا فرض سمجھ کے دینا تو جتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک نقطۂ نگاہ سے ہم نے بات کی، ورنہ احسان ایک اور معنی میں بھی آتا ہے، اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا۔ تو جس کا جو حق بنتا ہے معاہدے کے تحت وہ دے دو، عدل ہے، برابری کا معاملہ، یہ ہے قانون۔ معاہدے کے نتیجے میں جو اس کا حق بنتے دے دیے تو عدل ہو گیا، اس سے زائد دو تو احسان، فیاضی کا رویہ۔ اور کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی قانون جبر بھی نہیں، مگر تم دیتے ہو کسی کو، یہ ایتاء ذی القربیٰ ہے۔ تو صرف عدل ہی نہ کرو بلکہ احسان بھی کرو, اور احسان تک محدود نہ رہو, ایتائے ذی القربا تک جاؤ, رشتہ دار کو اس کا حق سمجھ کر اپنا فرض سمجھ کر دو. جمعے میں آیت پڑھی جاتی ہے, ہر جمعے کو ہم سنتے ہیں, آج ہم نے ترجمہ بھی سن لیا الحمدللہ. ایمانداری سے سوچئے, سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع بھی آتا ہے, یہ تعلیم ہر جمعے کو لے کر جائیں اور کچھ کچھ رویے اس کے مطابق ہو جائے, 100% بھی نہیں کہہ رہا, کچھ کچھ رویے اس کے مطابق ہو جائے تو مجھے ایمانداری سے بتائیے, چھیننے کا سوال پیدا ہوگا, لوٹنے کا سوال پیدا ہوگا, دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوئی گنجائش نکلے گی, دو نمبر کا بیچ کے لوٹنے کا سوال پیدا ہوگا, ہڑپ کرنے کا سوال پیدا ہوگا, حرص و طمع اور لالچ کا تصور آئے گا؟ نہیں, دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے سے جو ضرورت سے زائد نکالو دوسروں کو دو. دین دینے کی بات کرتا ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے, اسلام یہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے, اور آج جس سطح پر ہم ہیں وہ ہمارے سامنے, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بیٹا باپ کا گلا کاٹ رہا ہے, ماں کا گلا کاٹ رہا ہے جائیداد کا قبضہ کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں اگر لوٹیں گے اللہ کی کتاب کی طرف, نہیں لوٹیں گے اللہ کے رسول کی تعلیم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, تو آج جو چند باتیں شاید ٹی وی پہ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں, کچھ صداقت بھی اس میں ہوگی, میں نفی نہیں کر رہا, وہ آپ کو گلی گلی محلے محلے میں دکھائی دیں گے. یہیں پہ ایڈی سینٹر ہے نا قریب میں, مجھے اتفاق ہوا پچھلے جمعے کو جانے کا, بیٹے نے ماں کو چھوڑ رکھا ہے, بیٹوں نے ماؤں کو چھوڑ رکھا ہے, باپ نے بیٹی کو چھوڑ رکھا ہے, بھائی نے بہن کو وہاں پہ چھوڑ رکھا ہے, شوہر نے بیوی کو چھوڑ رکھا ہے, ہٹے کٹے کراچی میں موجود ہیں باپ بھائی بیٹے شوہر, اور پل رہے کسی غریب کی, وہ جو ہے وہ کسی کی زکات کے اوپر, کسی کی صدقات کے اوپر اور انفاق کے اوپر, جو بھی آپ کہیں. کہاں پہنچے ہیں ہم لوگ؟ اور اسی شہر کی عورتیں یہاں پر ایڈی سینٹر میں, آپ کے علم ہوگا, آپ اس محلے میں رہتے, میں تو رہتا بھی نہیں, مجھے بلایا گیا تھا, میں چلا گیا وہاں. کس سطح پہ پہنچے گئے ہم لوگ؟ خونی رشتے کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, جبکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث قدسی, اللہ فرماتے ہیں, کئی مرتبہ یہ حدیث سن چکے ہیں اور ہر مرتبہ سنائیں گے بھائی, اور ہمارے لیے سہارا کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے کمتر پر نہیں آ سکتی بہتری. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری شریف کی, رحمی رشتے کہتے ہیں نا خونی رشتوں کو, بلڈ ریلیشنز کو, کنشپ, رحمی رشتے. یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے, اللہ فرما رہے ہیں, اور جو اس کو جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا, اور جو اسے توڑے گا میں بھی اسے توڑ کر رکھوں. اس سطح پر آج ہمارا معاشرہ, مسلمانوں کا معاشرہ پہنچ چکا ہے. وہ فیملی سسٹم جو یورپ میں ختم ہو چکا, ہمارے بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ ماں کا تقدس, باپ کا ادب, بہن کا احترام, گھر والوں سے محبت, نتیجے سامنے آنا شروع ہو گئے. ہم نے بھی آنکھیں بند کر کے مغرب کی ہر شے کو لے لیا, ان کی مادر پدر آزاد تہذیب کو بھی گلے لگا لیا, اور آج نتیجے ہمارے ساتھ. بس یہ کہ تھوڑا ڈھگا چھپا ہے, کچھ کچھ اداروں کے حوالے کر دیے گئے, کوئی ماں کو چھوڑ گیا, بہن کو چھوڑ گیا, پوچھتا نہیں پلٹ کے, اور کچھ کچھ کہیں کہ ٹی وی والے ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ دکھاتے ہیں, لیکن اللہ معاف رکھے, یہ پتہ نہیں کس کس گلی کے اندر یہ دھندے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اور دین یہ کہتا ہے صرف عدل ہی نہ کرنا کہ معاہدے کے تحت جو بنتا ہے وہ دے دو, نہ احسان کرو, بڑھ کر دو. اور اگلا, کوئی معاہدہ نہیں, کوئی قانونی تقاضا نہیں, لیکن اپنا فرض سمجھ کے ادا کرو. قانونی تقاضے سے مراد کیا ہے؟ لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں, میرے پاس ہیں, ہمارے پاس ہیں, سال گزرا, 2.5% زکات دے دی, 2,500 روپے دے دی, کتنا بچا؟ 97,500. ایسا ہی ہے نا, قانونی طور پر آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا, کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا, آپ نے اپنا فرض, میں نے اپنا فرض زکات کا ادا کر دیا. مگر اللہ کے رسول کہتے ہیں کافی نہیں ہے, ان فی المال لحق سوا الزکاۃ, جامع ترمذی کی روایت, بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے, جتنا دو گے ادھر اتنا پاؤ گے. اور وہ اللہ تم سے پوچھ لے گا, تم نے 6-6 کھانے کھائے, اور مرنے والوں کو جو خودکشیاں کر رہے ہیں ایک کھانا نہیں کھلا سکتے, تم نے سال کے 20-20 جوڑے پہنے, اور کھلے آسمان تلے رہنے والوں کو تم ایک جوڑا نہ دے سکے.
وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. کہاں لے کے جائیں گے احادیث کو؟ اس کو میں نے کہا قانون تو ہم فارغ ہو گئے, ہاں جی نے 2500 روپے زکات دے دی, لاکھ روپے میں 2500 روپے زکات دے دی, لیکن اخلاقاً حقیقتاً مومن والے رویے کے تناظر میں ہم فارغ نہیں ہوں گے. عدل بھی کرو, اس سے آگے بڑھ کر احسان کرو, اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو دو ان کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر. یہ تین باتیں ہوئیں, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. باقی عدل پر اور گفتگو بھی ہو سکتی ہے, میں نے اس کو ابھی درمیان میں لانے کی کوشش نہیں کی. احسان کے اور بھی معنی, اس پر ہم بات نہیں کر رہے. رشتہ داروں کے حقوق پر تفصیلی بات ہو سکتی, میں نے بات عرض نہیں کی ابھی. صرف اتنا ڈیمنٹ, یہ لیولز ہیں اصل میں, برابر برابر والا نہیں, اس سے بڑھ کر احسان کرو یہ بھی کافی نہیں. اس سے بڑھ کر جہاں قانونی تقاضا معاہدہ نہیں بھی ہے, وہاں اپنا فرض سمجھ کر, اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر دو. جس معاشرے میں یہ رویہ نظر آ جائے, وہاں یہ تو ہو سکتا ہے ایک گھر سے کھانا چلے تو 6 گھروں کے بعد لوٹ کر 7ویں گھر میں آ جائے, ہر گھر والا محسوس کر رہا ہے, ہر پڑوسی محسوس کر رہا ہے کہ میرا برابر والا زیادہ ضرورت مند ہے. اس معاشرے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ 3 صحابی ہیں اور زخمی حالت میں ہیں, پانی پلانے والا پہنچتا ہے پہلے کے پاس تو دوسرے کے کرانے کی آواز آتی ہے, پہلا کہتا ہے اس کو دے دو یہ زیادہ ضرورت مند ہے, تیسرے کی آواز آتی, دوسرا کہتا ہے اس کو دے دو یہ زیادہ ضرورت مند ہے. یہ کہانی نہیں ہے, یہ جنگ ارمو کا پکا واقعہ ہے. تیسرے کے پاس پانی پلانے والا پانی لے کر پہنچا, اس کی شہادت ہو گئی. وہ پلٹ کر دوسرے کی طرف آیا, اس کی شہادت ہو گئی. وہ پلٹ کر پہلے کی طرف آیا, اس کی شہادت ہو گئی. تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے, شہادت کا رتبہ پا گئے, پانی ویسے ہی پڑا. پھر معاشرہ اس سطح پر ہو, لیکن جب یہ تعلیمات نہ ہو, اور آج سارا میڈیا سیکولر مائنڈیڈ لوگ دین بیزاری پھیلا رہے ہو, تو یہی معاشرے میں نظر آئے, یہی لوٹ مار نظر آئے گی معاشرے کے اندر, یہی قتل و غارت گری نظر آئے گی. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن اگر دین پر عمل ہو تو یہ اشعار اور یہ جذبات قربانی کے دکھائی دیں گے. 3 باتوں سے منع کیا, وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. فحشاء سے منع کیا, منکر سے منع کیا, اور بغ یعنی زیادتی سے منع کیا. فحشاء کیا ہے؟ کھلی برائیاں, جیسے کہ زنا کا عمل. فطرت انسانی اگر سلامت ہو تو زنا کی گندگی کو ہمیشہ گندگی مانا گیا ہے. ہاں اگر انسان فطرت سے بغاوت کر جائے اور انسانی شرف سے نیچے اتر آئے تو ثم رددناہ اسفل سافلین, قرآن نے کہا کہ پھر پستی کی انتہا پر پہنچے گا, پھر وہ مغرب کے معاشرے کی گندگی ہے جس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں. لیکن وہ کھلی برائیاں جن کو معاشروں میں عام طور پر برائی ہی سمجھا جاتا ہے, جیسے کہ زنا جیسی گندگی یا زنا کی دعوت دی جانے والی گندگیاں, یہ فحشاء میں آتا ہے. ایسی فحش کلامی بھی ہم کہتے ہیں, ایسی زبان جو آدمی کبھی پسند نہ کرے کہ دو بڑے بیٹھے ہو تو استعمال کریں. آج ان ٹیلی ویژنز کے اوپر وہ گندگیاں دکھائی جا رہی ہیں, اور اللہ معاف کرے کہ غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے, ماں باپ بھی بیٹھے, اولاد بھی بیٹھی. جی کیا کرے, ایڈوانسمنٹ کا دور ہے. وہ بھائی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے, یہ بے غیرتی ہے, یہ غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. کہ 10 برس پہلے 15 برس پہلے ایک ایسی شے جو ماں باپ اور اولاد بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے تھے, آج پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے. ایڈوانسمنٹ کے نام پر, شوبس کے نام پر, یعنی بے حیائی اور گندگی اور غلاظت اور ناپاکی اور خباثت کو نئے نئے نام دے کر اتنا عام کر دو کہ وہ گندگی گندگی نہ لگے. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں, قل لا یستوی الخبیث والطیب. اے نبی, خبیث یعنی ناپاک اور طیب یعنی پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث, چاہے خبیث کی ناپاک کی کثرت کتنا ہی متاثر کر. اور آخری بات اس ضمن میں یاد رکھیے گا کہ کیا شے واقعتاً بے حیائی ہے, اس کا حتمی فیصلہ صرف انسانی عقل نہیں کر سکتی, یہ رب کائنات کرتا ہے, اپنے رسول کے ذریعے بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ عقل انسانی سب کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتی تو نہ کسی کتاب کی ضرورت تھی, نہ کسی رسول کی ضرورت تھی. تو کیا کچھ بے حیائیاں ہیں, اس کی حتمی تا تعلیم کتاب و سنت سے مکمل ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے. منکر اس کے لغوی معنی ہے جس کو ہماری فطرت ناپسند کرے. جھوٹ بولنا کسی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور یہ آواز اندر سے کب آتی ہے؟ جب کبھی ہمیں کوئی جھوٹ بولتا ہے, اپنا ہی بیٹا جھوٹ بولتا ہے, پاپا میں نے کام کر دیا, اور رات پہ پتا چلتا ہے کہ اسے جھوٹ بول کے جان چھڑائی ہے نا, اندر سے آواز آتی ہے نا, چیخ نکلتی ہے نا, یہ فطرت ہے, تم نے دھوکا کیا میرے ساتھ. اندر سے ہی جو آواز آ رہی ہے فطرت کی, یہ بتا رہے کہ دھوکا کرنا غلط ہے, وعدہ خلافی کرنا غلط ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے, دھوکے سے مال کمانا غلط ہے. کم احساس ہوتا ہے جب انسان یہ حرکت دوسروں کے ساتھ کرتا ہے, زیادہ احساس ہوتا ہے انسان کو جب کوئی دوسرا اس کے ساتھ کرتا ہے. یہ جو آئے نا اندر سے جواب, یہ ہے منکرات. لیکن اس کی بھی حتمی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ کتاب و سنت سے. کیوں؟ ہماری عقل کل نہیں ہے, عقل کامل نہیں ہے, کتاب و سنت سے تعلیم پوری ہوتی. اور تیسری بات, بل باغی, اللہ زیادتی سے منع کرتے. یہ کیا ہے؟ حقوق کو پامال کرنا, چاہے وہ ماں باپ کا حق ہو, اولاد کا حق ہو, رشتے دار کا ہو, بہن بھائیوں کا ہو, پڑوسیوں کا ہو, اساتذہ کا ہو, بڑوں کا ہو, چھوٹوں کا ہو, اہل علم کا ہو, جانوروں کا حق ہو, دین نے سکھایا ہے نا, درختوں کا حق ہو, دین نے سکھایا ہے نا, راستے کا حق ہو, دین نے سکھایا ہے, حتیٰ کہ نیچرل ریسورسز کا بھی حق ہے کہ انہیں ضائع نہ کیا جائے. سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے بیٹھے ہو, تین دفعہ سے زیادہ پانی وضو کے اعضاء کو دھونے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں, ضائع نہیں کر سکتے, یہ ہے ہمارا دین. تو جہاں حق تلفی ہو یہ بغض ہے, جہاں حق مارا جاتا ہو یہ بغض ہے, زیادتی ہے, رب نے اس سے منع کیا. تین باتوں کی ممانعت, فحشاء کھلی برائی ہے, اور منکر جس کو ہماری فطرت بھی پسند نہیں کرتی, اندر سے جواب آتا ہے, شریعت بھی منع کرتی ہے, اور بغض, زیادتی, حق تلفیاں, حقوق میں ڈنڈی مارنا, ان تین کاموں سے منع کیا. یعیدکم, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو. اللہ ان ہدایات کو ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. کوشش کریں جب بھی آخر میں سنیں توجہ سے سنیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.